السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیت نمبر 18. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ کہف میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اہل کتاب کے کہنے پر اہل مکہ نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، اور بعض تفاسیر میں ایسی یہ روایت آتی ہیں کہ اہل مکہ بھی، یعنی جو کفاران قریش تھے یا عرب کے کفار تھے، وہ لوگ بھی دراصل اصحاب کہف کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. کہ اصحاب الکہف وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کا بھی کچھ اختیار تھا، یا نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اختیارات میں کچھ تصرف رکھتے تھے. تو یہاں ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ تم جس کے بارے میں اس طرح سے غلط سوچ رکھتے ہو، کیونکہ کسی ایک تفسیر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے نام کی کچھ 7 روٹیاں بھی دیا کرتے تھے، جو نظریں اور منتیں انہوں نے مان رکھی تھی، ان کے نام سے بھی نظریں اور منتیں اور مرادیں مانگا کرتے تھے یا چڑھاوے چڑھاتے تھے. بہرحال تو یہاں پر آج وہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے میں بتا رہا ہے کہ اصحاب کہف تم سمجھتے ہو کہ کوئی عجیب نشانیوں میں سے تھے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی تھے، چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس غار میں آ کر لیٹ گئے تھے، اور اس غار میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سلائے رکھا. اور وہ کتنے تھے تم ان کی تعداد میں جو اصحاب الکتاب تھے؟ دراصل وہ ان کو بہت زیادہ دعویٰ تھا، اپنے علم پر زوم تھا کہ ہم زیادہ ان کی تعداد جانتے ہیں اور ہم کو ان کی معلومات زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا جو علم ہے وہ بھی کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تم بھی بس صرف ایک اندازے لگاتے ہو، اٹکل پچھو باتیں ہیں، کچھ صحیح یقینی علم نہیں ہے تمہارے پاس. اور اصل تو بات قرآن ہی بتاتا ہے، قرآن ہی کہتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں کیا بات یا کیا صحیح خبر ہمیں دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت طاری ہو جاتی، یہ دہشت بیٹھ جاتی. ایک اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر تم دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اس کے غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلتے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں. اصحاب کہف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. وَتَحَسَّبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلاتا رہتا تھا یا دلا رہا تھا، تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر انسان ایک ہی کروٹ پر سویا رہے تو خون اس باڈی کا اسی جانب کے اسی کروٹ پر جم جائے. اور بعض اوقات ایک ہی پوزیشن میں سونے کی وجہ سے، لیٹنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو کہ بیڈ سورس بھی ہو جاتے ہیں، انسان کی سکن خراب ہو جاتی ہے. تو ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلانا یہ ضروری اس لیے تھا کہ تاکہ ان کی سکن صحیح رہے، خون گردش کرتا رہے، اور وہ ان کے جسم پر ذرا سا بھی کچھ اثر نہ ہو اتنے سال سوئے رہنے کا. اور تصور کریں ذرا کہ 300 سال سوئے رہے ہو، یہ معمولی مدت نہیں ہے. تو ایقاظن جاگنے والے، دو اس کے روٹ ورڈ بتائے جاتے ہیں، وقضا بھی ہے اور یقضا بھی ہے. گویا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے. رقود را قاف دال سے سونے والے. اور ہم ان کو نقلبہم الٹا پلٹا کرتے رہتے تھے، ان کو کبھی دائیں جانب ذات الیمین، کبھی بائیں جانب ذات الشمال. وکلبہم اور ان کا کتا باسطن ذرائعہ بالوسیط، وہ دراصل غار کے دہانے پر اس طرح سے بیٹھا تھا، بسطہ کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے قرآن میں آپ کو یاد ہوگا، پھیلا ہوا، یعنی اس طرح سے پھیلا ہوا بیٹھا تھا کہ پوری طرح سے جتنا کتے کی لمبائی ہو سکتی ہے اس کا جو وہ لمبائی سے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا. اور بالوسیط کلوزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فتح کا اپوزٹ ہے یہ، فتح الباب کا مطلب ہے دروازہ کھلنا اور یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے، ختم الشیء پوری طرح بند ہو جانا، یعنی بالکل ہر چیز کی راہ روک دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وسید. چوکھٹ پر واو سواد دال، اس طرح بند کرنا کہ بند شدہ چیز سے باہر نہ نکلا جا سکے، یہ چوکھٹ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی کراس نہیں کر سکتا تھا، یعنی لوگ اگر جانا بھی چاہتے یہ دیکھتے، کسی کی نظر بھی پڑتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سال تک کسی کو ان کی خبر ہی نہیں ہوئی. تو اگر کوئی دیکھ بھی لیتا، کوئی چلا بھی جاتا غلطی سے ادھر، تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ پر یا راستہ مسدود کیے ہوئے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی اندر جا کر جھانکے یا دیکھے. لو اطلعت علیہم، اگر کوئی انہیں جھانک کر، یعنی کوئی انہیں دیکھ لیتا جھانک کر، تو تولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی جھانک کے کوئی چیز، یعنی پہلے آپ کو بہت سسپینس ہے سمجھیں، اور سسپینس کی وجہ سے آپ کہیں کوئی جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اور جھانک کر دیکھنے کے بعد منظر آپ کو بالکل ہی بہت ہی اپوزٹ، بالکل آپ کے سینس سے کوئی اوپر کی چیز نظر آتی ہے اور کوئی ڈراؤنا منظر آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے. تو وہ سچویشن کو آپ سوچئے کہ وہی سچویشن بتائی گئی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا یا کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا تو فوراً وہاں سے فرار ہو جاتا، پلٹ جاتا. بہرحال اگر کوئی اچانک کسی کی نظر پڑ بھی جاتی، کوئی دیکھ بھی لیتا، تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا، فرار اختیار کرتا. فرارن بھاگتا ہوا، فرارا ہے کسی قوم کے خوف یا خطرے سے بھاگنا یا بھاگنا. تو اگر تم دیکھتے تو بھاگ پڑتے، یا کوئی بھی انہیں دیکھ لیتا تو بھاگا پڑتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن وہ جاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلا رہا تھا. بعض لوگوں نے اپنے اندازے کے مطابق تفاسیر میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ انتظام کیا تھا کہ وہ غار ایسے دہانے پر واقع تھا، یعنی اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا اور دوسری جانب کچھ چھوٹے موٹے سوراخ تھے، اور اتنے وہ چھوٹے تھے کہ جس سے کوئی آدمی تو نہیں گزر سکتا تھا، لیکن ہوا آتے رہتی تھی تاکہ اس کی وجہ سے انہیں آکسیجن ملتی رہے. پھر گاہے بگاہے سورج کی روشنی اور دھوپ بھی اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کا دہانہ شمال کی جانب تھا لہٰذا دھوپ کی شدت اور تمازت سے یہ لوگ محفوظ تھے بالکل. سانس لینے کے لیے جس قدر تازہ ہوا چاہیے اتنی ان کو وہ مہیا ہو رہی تھی جتنی دھوپ ضروری تھی یا ہوا ضروری تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اس طرح نکل جاتا ہے کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ تو پہنچ جاتی تھی لیکن دھوپ اندر نہ پڑتی تھی. کہ ایک تو ہو سکتا ہے اجالے کی وجہ سے، کہ اجالے کی وجہ سے لوگوں کی نظر ان پر نہ پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو، یعنی جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھنا چاہتا ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور توحید پر قائم رکھا کہ یہ چند نوجوان تھے اور اس بادشاہ سے بچ کر یہاں آئے تھے. تو ان دونوں الفاظ سے جو پتہ چلتا ہے، ایقاظن جو کہ یقظن کی جمع ہے اور رکودن راقدن کی جمع ہے، تو بیدار اس لیے محسوس ہوتی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں، اور بعض کہتے کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلاتا رہا تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے حفاظت کا انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے، کہ ان کے کتے کو بھی وہاں بٹھا دیا گیا تھا. اور یہ ایسا ہے نا کہ گویا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی گھر کی حفاظت کے لیے تو کتا ہوتا ہے، تو وہ غار کے دہانے پر کتا اس طرح سے بیٹھا تھا کہ گویا کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے مالکوں کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں غار میں سلائے رکھا. تقریباً 309 سال کا ذکر ہم کو ملتا ہے، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. بہرحال تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا تم نظارہ کرتے تو دہشت تمہارے اوپر بیٹھ جاتی، تم ایک رعب میں آ جاتے تھے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، پاکیزہ کھانا. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور بعض نے کہا، یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ یا سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب یہ ہے وہ بات کہ طویل نیند سے جاگنے کے بعد جب وہ لوگ بیدار ہوئے، اس وقت یعنی جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو وہ صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا. تو وہ آپس میں یوں سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے، یعنی انہیں ایسے محسوس ہوا. لیکن یہ بھی ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر سوتے رہے، لہٰذا تردد کا شکار تھے. آپس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کتنا سوئے رہے. اور یہاں جو لفظ آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جواب دیا اور کچھ لوگ اور تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سات لوگ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. بہرحال تعداد میں تو ہم کو نہیں پڑھنا ہے. تو اب انہوں نے جب تردد کا شکار ہوئے کہ کتنا سوئے رہے، لہٰذا انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے. اب بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے خوراک، اور یہی انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے. تو ان کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کریں، یعنی سامان خوراک کہاں سے مہیا کریں. تو اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایسا کرو کہ کوئی جائے، اس بحث کو چھوڑو کہ ہم کتنا سوئے، پہلے ہم میں سے کوئی جائے اور جا کر پتہ لگائے کہ کہاں پر پاکیزہ کھانا ملتا ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان کس قدر پاکیزہ تھے، ایمان والے تھے، کہ ان کو حلال کھانے کی فکر ہوئی. یہاں پر ازکا سے مراد تقریباً مفسرین نے یہی مان لیا ہے کہ پاکیزہ کھانا، حلال ذبیحہ. یعنی جس وقت وہ بیدار ہوئے اور وہ تقریباً 300 سال سوتے رہے، 309 سال کا ذکر ملتا ہے زیادہ تر روایت میں، تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد جس لباس میں وہ سوئے تھے وہی لباس میں اٹھیں گے. ظاہر سی بات ہے کوئی نیا لباس تو ان کے پاس نہیں آیا ہوگا. اور اس وقت ان کو فکر ہوئی کھانے کی کہ کہیں ہم ایسا کھانا نہ کھائیں، کیونکہ وہ بھاگتے دوڑتے کسی غار میں پناہ لیا تھا انہوں نے، جو ان کا اپنا شہر تھا، وہاں سے کہیں اور نکل آئے ہوں گے. اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر اس شہر میں پتہ نہیں کون سا کھانا ملتا ہے نہیں ملتا ہے. یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. آج ہماری نوجوان نسل الگ الگ ملک میں جا کر پڑھائی کرتی ہے یا جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں، بہت سارے مسلمان لوگ ہیں. تو کیا جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کے تمام چیزوں کو ہم اپنا لیں، وہاں کا کلچر، وہاں کا کھانا، وہاں کا رہن سہن؟ کہ مسلمان کی اپنی ایک الگ شناخت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. تو مسلمانوں کی ایک الگ شناخت، ایک الگ پہچان ہے. یہاں پر بھی ان نوجوانوں کو پہلے فکر یہ ہوئی کہ تم میں سے کوئی جائے اور یہ سکہ لے کر جائے، یعنی وہ انتظام کر کے نکلے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا. تو ان لوگوں نے آپس میں جب وہ بحث چل رہی تھی تو کہا کہ بحث کا کچھ فائدہ نہیں، ایسا کرتے ہیں جو کرنے کا کام ہے کہ ابھی فی الحال بھوک کا معاملہ درپیش ہے، لہٰذا کسی کو شہر بھیجو جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والا شخص ہو، اسی دکاندار کے پاس سے کھانا لائے اور دکاندار سے نرمی کا معاملہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دکاندار کو اپنے پیچھے لگا لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بادشاہ سے چھپ کر وہاں پہنچے ہیں. اگر کسی دکاندار سے کچھ جھگڑا ہو گیا یا کچھ زیادہ بات چیت ہو گئی تو معاملہ پھر بادشاہ کے پاس نہ چلا جائے، اور اسی بنا پر وہ ڈر رہے تھے کہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ 300 سال کے بعد جاگے تو کرنسی چینج ہو گئی ہوگی، لباس چینج ہو گیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو معاملہ کیا کہ ہمارے یہاں پر تو ہر سال فیشن اور ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی 300 سال پرانا سکہ لائے یا 300 سال پرانا کوئی لباس پہن کر آئے تو ہمارے یہاں پر سارے لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کیا حال ہوا ہوگا اس وقت ان لوگوں کا بھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ آیا ہے، سکہ دے رہا ہے، اور وہ سکہ 300 سال پرانا ہے، کسی اور بادشاہ کی تصویر ہے اس کے اوپر، 300 سال پرانے بادشاہ کی۔ اور اب اس وقت بالکل زمانہ بدل چکا تھا، 300 سال بعد کی بات تھی۔ اس وقت کوئی موحد بادشاہ تھا، زیادہ تر لوگ کرسچنز تھے، یعنی اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، مسلمان تھے، لیکن چونکہ رومی سلطنت تھی لہٰذا کچھ وہ لوگ بھی باقی تھے جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ بہرحال جب یہ نوجوان آیا وہاں پر تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، پہلی بات تو اس سکے کو دیکھ کر اور اس شخص کو دیکھ کر، نوجوان کو دیکھ کر۔ ظاہر سی بات ہے لباس ان کا وہی 300 سال پرانا ہی ہوگا، اور آپ کیا سمجھتے کہ کیا لباس سڑ گل گیا ہوگا؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو بالکل اسی طرح رکھا جیسے وہ تھے تو ظاہر سی بات ہے لباس بھی جیسا کا ویسے ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس گدھے کی ہڈیاں تک سڑ گل چکی تھیں، لیکن عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے تو وہ بیدار ہو گئے جیسے کہ ویسے تھے، اور جو کھانا تھا وہ کھانا ایز اٹ از تھا، ذرا بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے، سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک طرح سے یہاں پر اظہار ہے اور اس کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں بعد و باس الموت کا جو عقیدہ تھا، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ، وہ لوگوں میں کمزور پڑ چکا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت ان کو اٹھایا کہ وہ عقیدہ لوگوں میں پختہ ہو جائے، کہ جس طرح سے یہ اصحاب کہف اٹھے ہیں، اتنے 100 سال پہلے یہ سوئے تھے اور اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور وہ دن آخر کار ہو کر رہنا ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا، کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے، اور اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ یعنی ابھی بھی ان کو فکر کس بات کی ہے کہ ہمارا دین نہ بدلے، ہم جو اس وقت موحد ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، توحید کے علمبردار، توحید کے پرستار ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمیں واپس اپنی ملت میں لے جائیں، واپس لوٹا دیں۔ اور ملت کا لفظ کس پر استعمال ہوتا ہے؟ ایک عقیدہ، ایک نظریے کو ماننے والے لوگ، ایک جیسی سوچ کے لوگ، ملت۔ تو کہیں وہ اپنی ملت میں نہیں، وہ جو شرک کرتے ہیں، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں واپس نہ لوٹائیں۔ اور اس آپ دیکھیں کہ تھے اسی قوم کے وہ لوگ، لیکن اب ملت الگ الگ ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے مسلمان یا نان مسلم جو بھی ہوں، جو مسلمان ہوگا وہ ایک ملت ہوگا، اور جو نان مسلم ہوگا چاہے وہ ایک خاندان ہی کی کیوں نہ ہو، وہ دونوں الگ الگ ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو گیا تو پھر ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آخر میں ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کے رب ہی کے سپرد کر دو، وہ خوب جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر خوراک کے انتظام کے لیے جب وہ گئے اور ان کو اس کی فکر ہوئی اور احتیاط اور نرمی کی تاکید اس اندیشے سے کی کہ جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے، تو تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی مصیبت ہم پر نہ پڑے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی تھی، یہ صعوبت کیوں اٹھائی تھی، غار میں جا کر کیوں چھپے تھے، اپنا اچھا بھلا گھر بار کیوں چھوڑ کر آئے تھے؟ تو آخرت کی جس کامیابی پر ان کو یقین تھا کہ اگر آج کوئی صعوبت اٹھا رہے ہیں، آج کوئی مشقت برداشت کر رہے ہیں، تو اتنی جو مشقت برداشت کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر والوں کو خبر ہو جائے اور پھر ہم کو مجبور کر کے ہمارے آبائی دین کی طرف لوٹا دیں، پھر تو ہمارا یہاں آنے کا، ہجرت کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہماری محنت بھی ضائع جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہی بات ہوتی ہے کہ جب ایک چیز پر ارادہ کیا ہے، جب معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس پر ڈٹے رہنا چاہیے اور اس کے لیے احتیاط بھی لازمی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کھلم کھلا مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنے خود کے ایمان کو آزمانے کے لیے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے، ہم کو جو کرنا ہے کریں گے۔ نہیں، حکمت کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو زبردستی مصیبت میں نہ ڈالا جائے، جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اس کو ضرور پورا کیا جائے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اور پھر جگا دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان لوگوں جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے، ان لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ بھی کر دیا۔ اور بعض روایت سے یہ آگاہی کے مطابق جو بات پتہ چلتی ہے کہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی دراصل چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال پہلے کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ بھلا کیسے یہ بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ شخص کہیں دفن کیا ہوا خزانہ تو نہیں لے کر آیا ہے، لہذا بات پہنچتے پہنچتے حاکم تک پہنچی، پھر سارے لوگ مل کر غار تک پہنچے اور اصحاب کہف سے ملاقات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وہیں وفات دے دی۔ یہ ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہاں پر پھر ان کی آپس کی بات چیت بتائی گئی اور پتہ چلا انہیں، ان لوگوں کو پھر معلوم ہوا، کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں رہی ہوگی جب یہ لوگ غائب ہوئے تھے، یہ 7 نوجوان یا جتنے بھی نوجوان تھے، جب یہ اپنے شہر سے غائب ہوئے تھے تو کہا جاتا کہ ان کو بہت کوشش کی گئی تھی ڈھونڈنے کی، اور یہ بات پورے شہر میں اور ملک میں پھیل چکی تھی کہ وہ نوجوان غائب ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات وہاں موجود تھی کہ وہ نوجوان غائب ہو گئے، کہاں غائب ہوئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو ان لوگوں کو پھر معلوم ہو گیا جو اس وقت کے شہر کے لوگ تھے کہ خبر ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کر دیا، آگاہ کر دیا کہ جو لوگ، جو نوجوان فرار ہوئے تھے وہ مل چکے ہیں اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے نوجوان تھے، اور اب جو حکومت تھی دراصل اب کوئی مشرک بادشاہ کی حکومت نہیں تھی بلکہ اب ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ پھر اس وقت کا جو سرکاری مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، یعنی مسلمان تھے وہ لوگ اور آخرت کے عقیدے کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کے تعلق سے ان کے یہاں پر عجیب عجیب قسم کی باتیں پائی جاتی تھیں، سوچ عجیب قسم کی تھی، کیونکہ جو وہاں کی پہلے مشرکانہ قوم تھی اس کی وجہ سے پوری طرح سے قیامت پر ان کا عقیدہ نہیں تھا، اور لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ بے دین قسم کے لوگ تھے، کچھ سرے سے قیامت کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے زندگی کو، اور یہ بحثیں وہاں پر چھڑی ہوئی تھیں۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق باتیں کرتے یا سوچ کے مطابق باتیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اٹھا دیا جائے۔ تو انہی دنوں میں یہ نوجوانوں کی دریافت والا مسئلہ سامنے آیا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے بالکل اس کے لیے ثبوت فراہم کر دیا گیا۔ اب ان میں آپس میں پھر بحث ہونے لگی، اور آپ دیکھیں کہ یہیں سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو بات یہاں پر آئی ہے، فقال ابن علیہم بنیانہ، بنیانہ دراصل کوئی بھی جو مونیومنٹس آپ لے لیں، بلڈنگ، آثار قدیمہ جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ یہاں پر ہم ابھی، یعنی جو مسئلہ درپیش تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں سوچتے، اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا تھا کہ 300 سال جو لوگ سوئے رہے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیسے پاسبل تھا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو وہ سوچتے زندگی کے بعد موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو، کہ موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سوچنے کے بجائے وہ لوگ بحث کرنے لگے کہ اچھا یہاں کیا بنایا جائے، یعنی کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک مندر بنا دی جائے، کچھ مسجد بنا دی جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیوار چن دی جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ عبادت گاہ بنا دی جائے۔ اور یہاں پر اس بارے میں بہت ساری بحث ہم کو ملتی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے جو صالحین تھے، نصارہ تھے، ان کا قول تھا کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹے رہنے دو اور غار کے دہانے کو کچھ لگا دو، یعنی بند کر دو، کیونکہ ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں اور کس مرتبے کے ہیں۔ اور یہاں پر جو دوسری بات آئی ہے کہ دوسرے جو لوگ تھے جو جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ یہاں ان پر مسجد بنائیں گے. تو یہ دوسرے با اثر لوگ تھے معاشرے کے جو صاحب اثر تھے, اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے, اور ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر مسجد یا عبادت گاہ بنا دی جائے یادگار کے طور پر, اور انہوں نے خود یہ ذمہ لے لیا. اس طرح اصحاب کہف کو اولیاء اللہ کی اور ان کی غار کو آستانے یا ان کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہو گئی. تو یہاں پر وہی کچھ ہونے لگا جو خانقاہوں مزاروں پر ہوتا ہے. ان کو اصحاب کہف کو ولی اللہ سمجھ لیا گیا, اور پھر لوگوں نے جس شرک سے بچ کر وہ آئے تھے نوجوان بیچارے, اسی شرک اسی میں لوگ انہیں کو شریک ٹھہرانے لگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگ انہیں شیطان کس طرح بہکاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر گھر تعمیر کیا تھا اور بتوں سے پاک رکھا تھا اس کو, اسی گھر میں بت رکھنا شروع کر دیے گئے. تو توحید کی شروعات ہوتی ہے لیکن اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح سے انسان کو بہکا دیتا ہے کہ پھر وہی بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اتنے سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. جو ان کی قوم کے نیک لوگ تھے انہوں نے انہیں کے بت بنا لیا اور انہیں کو پوجنے لگے. تو یہی حال ہوتا آیا ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے کوئی قبر نکلی کہتے کہ اچھا یہ کوئی فلاں ولی اللہ کی تھی, اور پھر اس قبر پر میلہ ٹھیلا لگ جاتا ہے, تانتا بن جاتا ہے لوگوں کا. کہا جاتا ہے, ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت دانیال کی قبر دریافت ہوئی. تو کہا گیا کہ اس کو فوراً چھپائے ہی رکھو اور اس کو برابر کر دو عام قبروں کی طرح, کیونکہ اگر اب یہ قبر ایجاد ہوئی ہے تو اب لوگ جو ہے لوگوں کا تانتا نہ بن جائے اور پھر شرک اور بت پرستی نہ شروع ہو جائے قبر پرستی. تو یہاں پر بھی اصل معاملہ تو سیکھنے کا تھا لیکن ان لوگوں نے کچھ اور کیا, کیونکہ جو رومی سلطنت کے اس وقت کے لوگ تھے اور مذہبی پیشوا یہ مسلمان تھے لیکن ان کی بات نہیں چلی, اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے ان کی بات چلی, اور انہوں نے پھر اس کے اوپر مسجد تعمیر کر دی اور آگے چل کر اور زیادہ شرک اور بت پرستی وہاں ہونے لگی. کہا جاتا ہے کہ جو شرک ان لوگوں میں آیا عیسائیوں میں, جو صحیح لوگ تھے صحیح العقیدہ لوگ تھے, بعد میں دھیرے دھیرے آتے آتے ایسا ہوا کہ جو عام عیسائی تھے ان میں بھی اور یہ خاص لوگوں میں بھی جو رومن کیتھولک تھے ان میں شرک اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور آخرکار بڑھتا چلا گیا, اور پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ بھی بزرگوں کے آستانے اس پر جاتے اور پوجا کرتے. مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کے مجسمے بنائے گئے, حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے گئے. اصحاب کہف کے چند سال بعد ہی, یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے چند سال بعد ہی 431 عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کی ایک کونسل اسی افسوس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا. اب آپ دیکھیں کتنا, یعنی کیسے بدل جاتا ہے نا انسان اور دور, کہ جو ایک مسلمان حکومت تھی آخر کار دھیرے دھیرے بگڑتے بگڑتے وہ عقیدہ اتنا بگڑا کہ ان لوگوں نے سرکاری طور پر یہ ظاہر کر دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام, یا مریم علیہ السلام مادر خدا ہے یعنی خدا کی ماں ہے نعوذ باللہ. الذین غلبوا علی امرہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت کے سچے عیسائیوں کے مقابلے میں, جو صحیح مسلمان تھے ان کے مقابلے میں سربراہ بنے ہوئے تھے, جو مذہبی طور پہ سیاسی طور پہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی سمجھے. اور ہمیشہ سے ایسی ہوتا آیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں قبر پرستی کو کون پروموٹ کرتا ہے, لیڈرز خود جا کر چادریں چڑھاتے ہیں. اور مسلمان, ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے, اور اس وقت کے جو مسلمان تھے سچے مسلمان یعنی جو کرسچنز تھے اس وقت کے سچے مسلمان, وہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ قبروں کو اس طرح سے ایسی کوئی عمارت بنا دیں پوجا کرنے والی عمارت. آج مسلمانوں میں بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو اسی آیت کو لے کر قبروں کو اس طرح سے پکا بنانے یا اس پر مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں اور دلیل یہیں سے لاتے ہیں. حالانکہ یہاں پر قرآن صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان کی گمراہی تھی ان کی, کہ جو نشانی اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین پختہ کرنا چاہتا تھا ان پر, لیکن انہوں نے شرک کی ابتدا کر دی اور نعوذ باللہ ان اصحاب کہف کی پھر پوجا پاٹ میں لگ گئے. اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات ہیں, احمد, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, نسائی کی ہے, احمد کی ہے, کہ لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج. اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. استغفر اللہ. الا وَإِن مِّن كَانَ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيَاءَهُمْ مَسَاجِدَ فَإِنَّ أَنْهَاكُمْ عَن ذَلِكَ. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءهم مساجد. اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اسی طرح ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق یوم القیامتی. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے، یا قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. تو یہاں پر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، یعنی قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اچھا ایسے جو ولی اللہ تھے ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا جائے یا وہاں پر مسجدیں بنا لیا جائے. نہیں، بلکہ الٹا اس کی یہاں پر ان لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ اصل تو انہیں سیکھنا کچھ اور تھا اور انہوں نے کچھ اور کر لیا، یعنی آپس میں بحث کرنے لگے کہ کیا کریں، کہ مسجد بنائیں یا دیوار چن دیں. کیونکہ امام شوکانی اور ابن کثیر دونوں نے اس میں رائے پیش کی ہے کہ جھگڑا کرنے والے دراصل یہ وہ لوگ تھے جو شرک کرنے والے لوگ تھے، یا ابھی فی الحال پوری طرح وہ مسلمان نہیں بنے تھے، شرک کا ہی غلبہ تھا ان کی سوچ پر. تو صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دراصل عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بیتو کی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. اب آپ کہیں کہ اچھا قرآن میں کتے کا ذکر، استغفر اللہ. تو آپ دیکھیں کہ کتا یہ جو جانور ہے، یا ہم جانتے ہیں خنزیر کا بھی ذکر آیا ہے، تو خنزیر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم نفرت کرو. یا کتے کا بھی ذکر ہے، تو کتا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور انسان کے بہت سارے کام میں آتا ہے. کچھ لوگ تبت یدا ابی لہب والی جو سورت ہے وہ پڑھتے نہیں، کہتے کہ اچھا اس میں ابو لہب کے بارے میں ہے تو ہم کیسے پڑھیں. تو یہ تو آپ ایک طرح سے قرآن کی ایک سورت کا انکار کر رہے ہیں. آپ پڑھ رہی ہیں سورت کیونکہ قرآن کا حصہ ہے وہ. تو بہرحال یہاں پر اب وہ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، چاہے وہ اہل کتاب تھے یا مکہ کے لوگ تھے، اور ان کے تعداد کے بارے میں بہت ساری بحث چلتی رہتی تھی، آئے دن بحث ہوتی رہتی تھی کہ کتنے لوگ تھے وہ. تو یہاں اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں تھا کہ ان کے بحث کے بارے میں بات کی جائے. اور اگر وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اچھا سات تھے یا پانچ تھے یا چھ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے پاس اصل علم کچھ نہیں ہے. جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے، یہ بھی اسی طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، فلا تمہاری فیم اللہ میرا ان ظاہرا، کہ ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ صحیح تعداد کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. تو ما یعلمہم الا قلیل، کم ہی لوگ ان کی تعداد جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں صرف اپنے خیال اور قیاس آرائی کی بنا پر کرتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے دو قولوں کو رجم بالغیب، زن اور تخمین کہہ کر کمزور رائے قرار دیا، اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس سے بعض مفسرین یا بعض اہل تفسیر یہ اس سے دلیل لیتے ہیں یا اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے، اور فی الواقع ان کی تعداد اتنی ہی تھی، یعنی 7 کہتے ہیں اور 8 ان کا کتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، وہ صرف 7 تھے، جیسے کہ 30 سے قول میں بتلایا گیا ہے۔ ابن کثیر نے بات پیش کی اور بعض جگہ ان کا نام جو ہے عبداللہ بن عباس بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں بحث نہ کریں اور اسی پر یقین کریں جتنے آپ کو وحی کی جا رہی ہے، یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کی جائے، اور صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور بحث کرنے والوں سے کچھ نہ پوچھیں، کیونکہ جس سے پوچھا جائے گا اس کو بھی کم علم ہے، کیونکہ پوچھا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن جب اہل کتاب ہی کو کچھ نہیں معلوم تو پھر ان سے پوچھ کر کیا فائدہ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بھی یقینی علم ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہی آتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یقینی علم کا ذریعہ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ اہل کتاب کے پاس تو فی الحال وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو دوسرے جو بھی لوگ کہیں گے وہ صرف ظن کی بنا پر کہیں گے یا ایک اپنے وہم کی بنا پر کہیں گے۔ وَلَتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ میرا رب امید ہے کہ اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں، ایک تو روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے، اور یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ اور یہ آیت میں دراصل غدا، اس سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا ارادہ کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لیا کرو، یا پھر جس وقت یاد آئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو یا استغفار کر لو۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ کہنے کی ہدایت کی گئی، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے یہاں پر انشاءاللہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ دو اس طرح سے، اور یہ تک ہوتا ہے کہ سننے والا، جب سنانے والا اس کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے، تو سننے والا خود سمجھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ کریں تو مطلب وہ کام یقینی طور پر نہیں کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اس قدر ہم نے مذاق بنا لیا انشاءاللہ کو کہ قرض دینے کا معاملہ ہے، قرض لینے کا معاملہ ہے، کوئی شخص 1 مہینے کا وعدہ کرتا ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے، مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا کام تو چلائیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور قرض دینے کی بات جب آتی ہے اور قرض والا مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا قرض دے تو آپ نے 1 مہینے میں وعدہ کیا تھا، تو لینے والا کہتا ہے کہ انشاءاللہ تو کہا تھا ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دے دیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی نہیں کیا تو کیسے واپس دیں۔ تو یہاں پر آج کل یہ معاملہ ایسا ہو گیا انشاءاللہ کا کہ سننے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے کی نیت اچھی نہیں ہے اسی لیے انشاءاللہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بدترین قسم کا مذاق ہے جو ایک ایمان والے آدمی سے، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس کو ہم مذاق نہ بنائیں، واقعی میں جو کام کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ دیکھیں کہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہم ضرور ہی کر لیں گے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو وہ کام ہوگا۔ تو جس وقت بھی یاد آ جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، اگر بھول جاؤ کہنا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوئی بھی کام کرنا ہے، دل سے ہمارا یہ، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہی ہم کریں گے، اسی لیے ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ہم ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہے یا مذاق کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی وہ لوگ غار میں کتنے سال رہے، کیونکہ وہ لوگ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ غار میں کتنے سال رہے اور کتنے لوگ تھے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اب 15 دن تک وہی نہیں آئی تو ان لوگوں نے مذاق بنا لیا، اہل کتاب نے بھی اور مکہ کے لوگوں نے بھی، کہ دیکھا اگر آپ نبی ہوتے تو فوراً جواب دے دیتے، اور پھر اگر نبی ہوتے تو آپ کی بات سچی ہوتی اور کل آپ بتا دیتے، لیکن آپ تو بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام اسی وقت ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب اس وقت وہ بات ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ اور اگر وہ تعداد کے بارے میں صحیح آنسر نہیں دے سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ضرور وہی نازل فرمائے گا، لیکن ایک طرح سے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری بھی تربیت کی گئی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ پر، ہم کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کل کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے، لہٰذا انشاءاللہ ضرور کہیں تاکہ وہ کام وقت پر ہو جائے، یا اللہ کی مرضی ہوگی تو ضرور ہو جائے۔ تو یہاں پر ان کے سونے کی مدت کتنی تھی اور ان کی خود کی تعداد کتنی تھی اصحاب کہف کی، اس کا تعین مختلف، اس کے بارے میں ہم کو اقوال ملتے ہیں اس کے تعین کے بارے میں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں ٹھہرے رہے اور وہ کتنے نوجوان تھے، ان کی اصل مدت اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 309 سال کا یہاں جو ذکر کیا گیا لہٰذا 309 سال تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد اٹھے، تو بہرحال کتنے بھی سال رہے ہوں تھا تو ایک طرح سے معجزہ ہی نا، یعنی بالکل ایک نئی بات تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کی اصل مدت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کہ تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفرید پر مبنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام جب ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ تم ان کو ہٹا دو جو تمہارے ساتھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھی تو سارے ہی رذیل لوگ ہیں اور بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا، اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کی ہے۔ سورہ ہجر سورہ انعام میں بھی ہم کو اس قسم کا مضمون ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ کوئی تبدیلی کرنے والے نہیں تھے قرآن میں، یا آپ ایسا تو کر بھی نہیں سکتے تھے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دراصل یہ آپ کو کہہ کر کفار مکہ کو جواب دینا ہے کہ جو سرداران قریش تھے آپ کو آفر کر رہے تھے، مصالحت کی پیشکش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ دراصل ان کو، یعنی روئے سخن کفار کی جانب ہے کہ بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور سنانا دراصل کفار مکہ کو ہے کہ تم کیا سمجھتے کہ تم جو آفر کرو گے تو ہمارا نبی تمہاری بات مان لے گا، کچھ دو کا معاملہ کرے گا کہ کبھی تمہارے بتوں کی پوجا کبھی ہمارے رب کی تم پرستش کر لو، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول تو اللہ کے کلام میں ذرا سی کمی بیشی کرنے کے ان کو مجاز نہیں ہے، ان کا کام تو بس بے کم و کاس جو کچھ نازل ہو رہا ہے پیش کر دینا ہے۔ تو اس پورے دین کو جوں کا توں پہنچانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر تمہیں ماننا ہے تو مانو، اگر نہیں ماننا ہے تو چھوڑ دو، لیکن یہ امید نہ رکھو کہ ہمارا یہ رسول یا تم اس دین پر کچھ لے دے کے معاملے میں کچھ کمپرمائز کروانے پر تیار ہو جاؤ گے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا تم ہمارا لے لو، تھوڑا ہم تمہارا لے لیتے ہیں، تم ہماری دیوالی منا لو، ہم تمہاری عید منا لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی کے خواہش کے مطابق اس دین میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی چھوٹی سی کوئی چیز نہ ہو. یہ دین اسلام، دین اسلام ہے، یہ کوئی آبائی دین نہیں ہے، یہ کوئی عقائد اور خود سے گھڑے گئے عقائد اور خود سے گھڑے گئے رسم و رواج والا دین نہیں ہے کہ تم کچھ ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں، کہ سمجھوتا کر لو تاکہ برادری پھوٹ سے بچ جائے. قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری یہ آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سمجھوتے کی بات تو ہوگی ہی نہیں، سمجھوتا تو کرنا ہی نہیں ہے، دین میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی چیز تنسیخ، کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی. یعنی تھوڑا تم ہمارا لے لو، تھوڑا ہم تمہارا لے لیں، نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ والی بات ہے. پھر یہاں پر غریب جو مسلمان تھے اس وقت کے مومن ساتھی، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنے والے لوگ تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صہیب رومی ہیں، خباب بن ارت ہیں، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ سب غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو سرداران قریش دراصل ان کو دیکھ کر کہتے اور حکارت سے کہتے تھے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے، اور کہتے کہ ہم کس وقت آپ کے پاس آئیں دین کی بات سننے کے لیے، آپ کے پاس تو ہمیشہ یہ غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم اور وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے سرداران قریش ایمان لے آئیں، آپ حریص تھے ان کے ایمان لانے کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ سوچے بھی نہ ایسا کہ ان کو ہٹا کر آپ ان کو وہاں بٹھائیں اور ان کو بلائیں. تو جو لوگ دین کے لیے، جنہوں نے پہلے سر دھڑ کی بازی لگائی، دین کے لیے تکلیف برداشت کی، وہ آپ کے ساتھی ہونے چاہیے. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد دے کر اس طرف نہیں جھکے گا، بلکہ وہ اسلام پر قائم رہے گا، اسلام پر استقامت اختیار کرے گا، وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوگا، کسی کی آفر پر وہ فوراً جھک نہیں پڑے گا، اپنی نظریں نہیں بچھا دے گا کہ اچھا تم مجھے اتنی آفر کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں تم مجھے اپنے دین پر کمپرمائز کرنے کا کہہ رہے ہو، میں کمپرمائز کر لیتا ہوں. تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک مومن شخص ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اہل ایمان ساتھیوں کو چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ ان کی حیثیت کم ہی کیوں نہ ہو، کم حیثیت کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. لہٰذا اس دین کو جس کو ماننا ہے وہ اس کو پورا کا پورا مانے، اس قرآن پر جو ایمان لاتا ہے اسے پورے کے پورے قرآن کا حکم ماننا ہوگا، ورنہ وہ صاف کھلم کھلا انکار کر دے، نہ مانے. جو نہیں مانتا ہے اسے وہ چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، لیکن پھر اس کے لیے سزا بھی ویسی ہی تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ قبول کرو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کان امرہ فروتا، کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر، اخلاقی حدود کو توڑ کر، اپنی مرضی سے جدھر چاہ رہے جا رہا ہے. تو جو شخص اللہ کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ بات ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فروتا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایک دفعہ نکل گیا، پھر وہ خواہشات نفس کا شکار ہو گیا، اور پھر اس کے اندر بے اعتدالی آ جاتی ہے، اور بے اعتدالی انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اور جو ایسے شخص کا ساتھ قبول کرے گا، ایسے نافرمان کا، خواہشات کے بندوں کا جو ساتھ قبول کرے گا، وہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا. تو جس وادی میں بھٹکانے والا بھٹکتا ہے، تو اسی وادی میں اس کے ساتھ چلنے والے بھی بھٹکتے ہیں پھر. یعنی خود تو ڈوبیں گے ہی سنم، ساتھ میں تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کسی کو لیڈر بنانا ہے. تو یہاں پر اصحاب کہف کی بات چلتے چلتے اللہ کے رسول کا ذکر کیوں آ گیا، کہ آپ حق بات، یعنی آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں، کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جو خواہشات کا بندہ ہے، جس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے. فروتا، افراط، تفریط، ہم سب جانتے کہ آگے بڑھنا یا کسی چیز میں کمی کر دینا، تو جو خواہشات کے بندے ہوں گے وہ پھر بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اعتدال میں نہیں رہتے، افراط و تفریط والا معاملہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو کسی ایسے شخص کی اطاعت مت کریے، کسی ایسے شخص کے پیچھے مت چلیے جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھلا دینا دراصل خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہے، اور اللہ کو ہم یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم یاد رکھیں گے تو ہم اپنے نفس کو خود قابو میں کرنا سیکھ سکتے ہیں یا قابو میں کر سکتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ صاف کہہ دیجیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں پر اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ تو سرادق کے معنی ہوتے کسی خیمے کی دیواریں، اور یہاں پر اس سے مراد دراصل دوزخ کی چار دیواری ہے، اور جہنم کے گرد یہ چار دیواری احاطہ اس لیے کیا جائے گا دوزخیوں کے لیے آگ کی حرارت میں مزید اضافے کے لیے، کہ اس کی حرارت باہر نہ جائے، اندر ہی حرارت رہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو سرادقہ اس کی قناتیں، سین را دال قاف، فارسی سے معرب ہے یہ لفظ، کچھ لوگ کہتے ہیں موٹے کپڑے کی دیواریں یا پھر قناتیں یا شامیانے یا ایسے خیمے جن پر چھت نہ ہو، اور کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، میم ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، چاندی لوہا یا تانبا پگھلی ہوئی دھاتیں، بہنے والا گندھک یا پیپ یا وہ زرد رنگ کی پتلی آلائش جو لاش سے نکلتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یشوی بھون ڈالے گا، شین واو یا جسم کے اطراف، ہاتھ پاؤں اور وہ اعضا جن پر زخم لگنے سے موت واقع نہ ہو، یعنی ایسا زخم ہوتا ہے کہ فی الحال اس سے موت واقع نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو محل کے معنی بتائے گئے کہ تانبے یا دھات کو پگھلی ہوئی حالت میں، یا تیل کی تلچھٹ جو زمین کے اندر شدت حرارت سے پگھلی ہوئی دھاتوں کے وجہ سے بن جاتی ہے، اور اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک سرخی مائل ہونا، دوسرے شدت حرارت، اور دوزخیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس میں یہ دونوں خواص موجود ہوں گے۔ کہ ایسا ہوگا کہ وہ، آپ دیکھیں نا، تیل کی تلچھٹ کیا پیاس بجھا سکتا ہے، سرخی مائل ہوگا اور اتنا گرم ہوگا تو وہ گرم پانی پیاس کیا بجھائے گا بھلا، تو کیا حال ہوگا۔ تو بعض کے نزدیک تو یہ لفظ لاوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو حرارت، شدت حرارت کی وجہ سے پگھل گئے ہوں، یا پھر پگھلی ہوئی دھات یا پیپ اور لہو کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آگے جیسی آیت آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب یہاں پر سونے کے کنگنوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہاں دستور یہ تھا کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے، تو گویا اہل جنت وہاں پر اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے جیسے کہ دنیا میں بادشاہ رہتے تھے، ایسے اعلیٰ ریشمی کپڑے ہوں گے اور بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی مسندیں ہوں گی۔ اور یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ریشمی کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں جائز اس کے لیے قرار دے گا انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ جیسے اس دنیا میں شراب سب مردوں اور عورتوں پر حرام ہے، مگر جنت کی جو شراب ہوگی وہ خالص اہل جنت کے لیے ایک نعمت ہوگی کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے ریشم یہاں دنیا میں مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے جائز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پا سکیں اور اس کے مستحق قرار پائیں. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح. تو اہل جنت کو وہاں پر ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم اور استبرق کہا جاتا ہے موٹا ریشم. تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر پہنائی جائے گی اور جنت میں یہ چیزیں میسر ہوں گی اور وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی. بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا, جو کچھ تم مانگو, سب جنت میں موجود ہے. ریشمی کپڑے کی قسم جو نہایت باریک ہوتی ہے اس کے لیے سندس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں, اور استبرق دبیز ریشم موٹے کپڑے کو کہتے ہیں. اور ارائک تختوں پر, اریکا تخت یا چھپر, مسحری کرسیاں یا آراستہ اور مزین تخت جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے. تو وہاں پر آرام ہی آرام ہوگا. اور جنت کی نعمتیں تو ایسی ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہ محسوس کیا, نہ دیکھا, نہ کسی دل میں اس کا خیال تک آیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس ہم کو عطا کرے اور دنیا میں ہم کو اچھے عمل کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا, جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو. جبریل علیہ السلام آئے, جنت اور جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھی, پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, تیری عزت کی قسم, جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھانپ دیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ, جنت اور جنتیوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مصائب سے ڈھانپی ہوئی تھی. چنانچہ پھر دوبارہ واپس ہوئے, حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی, تیری عزت کی قسم, مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو, اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیے ہیں انہیں دیکھو کہ کس طرح ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے. جبریل علیہ السلام سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹے تو عرض کیا, تیری عزت کی قسم, کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات اور لذت سے ڈھانپ دیا گیا. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا, دوبارہ جاؤ. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے, سب کچھ دیکھا اور عرض کیا, تیری عزت کی قسم, مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا, ہر کوئی اس میں داخل ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے, رواہ ترمذی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا, کیونکہ جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور کوئی پھر اس مشقت والے راستے کو اپنانا نہیں چاہتا, اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا, ہر کوئی اسی کے پیچھے لپکتا ہے. لیکن جو عقل مند ہوگا, جس کو معلوم ہے اس کی حقیقت, تو وہ ضرور پھر وہی والا راستہ اپنائے گا جو بھلے ہی مشقت والا راستہ ہو, جو تکلیف والا راستہ ہو, لیکن آخر کہاں لے جاتا ہو؟ جنت میں لے جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بظاہر ایسے راستے کو دیکھ کر اس سے گھبرائیں نہ, وہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.